بسم اللہ الرحمن الرحیم. خوش قسمت ہیں جنہوں نے ماہ مبارک کو وصول کیا، اس کی قدر کی اور مالک سے اس کو منوا لیا. رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا. جب وہ پڑھتے ہوں گے تو جیسا حضرات صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو جواب ملا، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ وہ مجھ سے راضی، میں ان سے راضی، اور ہم تو راضی ہوتے ہی نہیں اس سے. ہر وقت شکایت شکایت. ہماری دعائیں کیا ہیں؟ مالک سے شکایت، کیوں میرا پڑوسی، اس کو اتنا دیا، اب اس میں حسد کی آگ میں جل رہے ہیں اور مالک سے مانگ رہے ہیں، کیا دے گا مالک، کیوں دے گا؟ جب تمہیں اعتراض ہے اس کی قضاء اور قدر پر، اور تم پوچھتے ہو مالک سے، مانگتے ہو مالک سے، تو کیوں دے گا؟ جو اعتراض کرتے ہیں، اشکال کرتے ہیں کہ مجھے نہیں دیا، اس کو دیا. ہر مدرسے میں تنخواہوں پر یہی جھگڑا، کتابوں پر یہی جھگڑا، انواع و اقسام کے جھگڑے، کیا مساجد، کیا مدارس، کیا دینی مراکز، کیا دینی جمعیتیں جماعتیں. اللہ تعالی ہماری ابتری ختم فرمائے، مالک سے ہمیں ہر حال میں راضی رہنے کی توفیق دے. دوستو، یہ بہت بڑا جرم ہے کہ جس سے ہمارا کوئی سروکار نہیں کہ ہم خالق کائنات پر دل میں اعتراض قائم کریں، پھر وہ زبان پر لا کر غیبتیں، حسد، کینہ، بغض، عداوت، پلاننگ، کیا کیا نہیں کیا جاتا. کاش کاش کہ مہینہ بھر سے ہم جن ہستیوں کے نام سن رہے ہیں، ان کے کام سن رہے ہیں، ان کو دیکھیں، ان کے خدام کو دیکھیں، ان کے سلاسل کو دیکھیں، ان کی تصانیف کو دیکھیں. شروع میں میں نے عرض کیا تھا کہ امام الطائفہ حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی قدس سرہ، پھر چلتے چلاتے آگے حضرت مولانا فضل الرحمن صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کا ذکر شروع ہوا، ان کے مسترشدین، ان کے فیض یافتگان کا ذکر آپ نے سنا. کتنی بڑی بڑی ہستیاں یہ دونوں، کیا مقام تھا ان حضرات کا. عشق الہی میں حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا قصہ بار بار حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے سننے والوں نے سنا کہ عشق الہی میں نظر مان بیٹھے، نظر کر لی، اپنے اوپر لازم کر لیا. کیا لازم کر لیا؟ ہم تو دو رکعت کی نظر نہیں مان سکتے، ایک قرآن پڑھنے کی نظر نہیں مان سکتے، ایک روزے کی نظر مانتے ہوئے ہمیں چائے پان اور اپنی عادتیں بیچ میں حائل ہو جاتی ہیں، ہم کیا نظر مانیں گے؟ انہوں نے ٹھان لی، نظر کیا مان لی، ٹھان لی کہ الہی میں کھاؤں گا نہیں جب تک تو نہیں کھلائے گا. اوہو، کیا ناز. کبھی کھانے کی کوئی چیز حضرت شیخ قدس روح پیش فرماتے، اصرار فرماتے، تو ادھر سے اصرار، ادھر سے انکار، تو حضرت پھر شعر پڑھ دے، نزاکت نازنینوں کی بنائے سے نہیں بنتی، خدا جب حسن دیتا ہے نزاکت آ ہی جاتی ہے. تو یہ نازنین حضرت حق، اس پر تو ہمارے جج صاحب حضرت مولانا بدر عالم صاحب نور اللہ مرقدہ کے خادم خاص، مرید خاص، مسترشد خاص، جو مدرسہ علوم شرعیہ کے ایک حجرے میں مقیم تھے اور اب بقیع شریف میں دائمی راحت کی ابدی نیند سو رہے ہیں، رحمہ اللہ. تو آپ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں جو اشعار کہے ہوں گے، ایک مرتبہ میں حاضر ہوا تو فرمایا کہ آپ کو کچھ نعتیہ کلام سناتے ہیں ہمارا، خود ان کا اپنا. فرمایا: نازنین حضرت حق، صدر و بدر کائنات. تو حضرت حق جل مجدہ وعز اسمہ وجل شانہ کی کے نازنین سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم. اسی لیے تو اسی ناز میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بدر کے عریش میں چھپر کے نیچے تہجد کے وقت پچھلے پہر دعا میں ہاتھ اٹھائے روئے جا رہے ہیں اور پھر اللہ کو قسم دیتے ہیں کہ الہی، اگر یہ مٹھی بھر جن کو میں مدینہ منورہ سے یہاں تک لے کر آیا ہوں، یہ نہتے ہیں، ان کے پاس کچھ نہیں، ڈنڈے لے کر آئے ہیں وہاں سے، تھے جن کے پاس دو گھوڑے، چھ زیرہیں اور آٹھ شمشیریں، تو ان کو لے کر آیا ہوں. تو فرمایا کہ اگر یہ چھوٹی سی جماعت آج اگر بدر کے اس میدان میں کٹ گئی اور مر گئی اور ہلاک ہو گئی تو لن تعبد ابدا، الہی قیامت کے دن تک پھر روئے زمین پر تیرا نام لیوا کوئی نہیں ہوگا اگر یہ کٹ مرے اور تو نے ان کو آج بچایا نہیں. اوہو، یہ ناز ہی تو تھا، ایک کمزور مخلوق اتنے عظیم خلاق عظیم کے سامنے مالک کے لیے کیا مشکل کہ ایسے ہزاروں اربوں کھربوں آسمان اور زمین اور اس کی مخلوقات پیدا فرما کر آن کے آن میں پیدا فرما دے، اس کے لیے کیا مشکل. لیکن یہ ناز کا کلمہ، نازنین حضرت حق، صدر و بدر کائنات، تو اللہ عز و جل نے بھی پھر ناز پورا فرمایا. او ہو ہو، کہ دنیا انسانیت میں ایسا واقعہ نہ کبھی ہوا ہوگا نہ کبھی ہوگا جیسا بدر میں ہوا، اور پیچھے سے خادم خاص صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر مبارک جو ہاتھ بلند فرماتے فرماتے نیچے گر گئی تھی، اس کو پھر دوبارہ گردن پر کندھے پر ٹھیک فرما رہے ہیں، اور ٹھیک فرماتے ہوئے فرمایا: کفاک مناشدتک ربک، کہ آپ نے اللہ میاں کو بہت بڑی قسم دے دی، کافی ہو گیا ہمارے لیے، انسانیت کے لیے کافی ہو گیا، قیامت تک کے لیے کافی ہو گیا کہ خدا نے یہ جو قسم دی مالک کو، اس کی ایک ادنا مخلوق نے، اس کے کمزور انسان نے، تو اس پر فرمایا کہ آپ نے جو قسم دی مالک کے لیے کافی ہو گئی، مالک ضرور قبول کر لے گا، کفاک، آپ کے لیے بس کافی ہو گیا، بس بس. چنانچہ سیہزم الجمع ویولون الدبر کا منظر پیش آیا اور مالک نے فتح عطا فرما دی. تو یہ جج صاحب کا شعر، نازنین حضرت حق، صدر و بدر کائنات، مصطفیٰ و مجتبیٰ و سید اعلیٰ تو، کہ ساری کائنات میں سے اگر سب سے اعلیٰ تیرا مالک، اے خدا، تیرا انتخاب ہے، تو جو تو نے ہمارے لیے ہمارے نبی کو اشرف المخلوقات بنایا، تیرے اس انتخاب پر ہم قربان، کتنا پیارا انتخاب. تو یہ ناز میں حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ مالک سے فرماتے ہیں کہ الہی تو مجھے کھلائے گا تو میں کھاؤں گا، ورنہ میں کھاؤں گا نہیں. ایک دن نہیں کھایا، دو دن نہیں کھایا، تین دن نہیں کھایا، سترہ دن اور حضرت قاری طیب صاحب رحمت اللہ علیہ کے ڈھائی تین گھنٹے سے کم بیان ہوتے نہیں تھے, تو اس میں اس کو دن وار کس طرح وہ تقسیم فرماتے تھے کہ پہلا دن اس طرح گزرا, دوسرا کس طرح. اور مقفل ہیں, چاروں طرف سے دروازے بند ہیں کہ کوئی باہر سے لا بھی نہ سکے, کھلا بھی نہ سکے, اسرار بھی نہ کر سکے, کوئی ٹھوک کر چلا جاتا ہوگا. سترویں دن چھتوں کو اور منزلوں کو پھاڑتا ہوا ایک ناشتہ دان اترتا ہے, دسترخوان بھرا ہوا تو حضرت عیسیٰ علیہ نبی نواری صلاۃ والسلام کا معجزہ. پچھلے انبیاء علیہ الصلاۃ والسلام کے معجزات اللہ عز و جل نے اس امت کی خیر الامم انسانوں کو بتانے اور جتانے کے لیے ان کے تمام معجزات اس امت کے افراد کو بطور کرامت عطا فرمائے. تو حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کے لیے بھی ناشتہ دان اترا, جیسے حضرت عیسیٰ علیہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے دعا فرمائی تھی اور بھرا ہوا دسترخوان اترا تھا, ربنا انزل علینا مائدۃ من السماء. اب ناشتہ دان کو دیکھ رہے ہیں اور دل میں یہ اشکال بھی کہ ممکن ہے کہ خبیث ابلیس ہمارے اس محبت و عشق کی راہ میں حائل ہو کر خبیث وہ اپنا کرشمہ کہیں نہ دکھا جائے, تو اس ششوپن میں ہے کہ میرے مالک رحمان کی طرف سے ہے یا شیطان کی طرف سے ہے. تو ساتھ ہی فرشتہ آواز دیتا ہے کہ ہم نے تمہارا امتحان لیا, تم کامیاب نکلے, اور یہ ہماری طرف سے رحمان تعالیٰ کی طرف سے آپ کے لیے ہے. اس تشفی کے بعد 17 دن تک اپنی ضد پوری کر کے کہ مالک تو کھلائے گا بلا کسی واسطے, تب میں کھاؤں گا, مالک نے اپنی طرف سے خود بھیجا بغیر کسی واسطے کے, تب جا کر 17 دن کے بعد نوش فرمایا. تو یہ کیا کیا یہ ہستیاں تھیں. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں میں نے کہا نا, یہ دونوں ہستیاں تو جنکشن تھی, یہ دیوبندی بریلوی یہ سب تفریقے بعد میں ہوئے, ان حضرات کے زمانے میں سب ایک تھے. حضرت حاجی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے زمانے میں بھی, حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب کے سامنے بھی. اسی لیے وہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حاجی صاحب کے ہاں مولانا عبدالسمیع, حضرت مولانا رشید احمد صاحب بھی آپ کے خادم ہیں, اور حضرت مولانا عبدالسمیع صاحب وہ بھی آپ کے مرید ہیں, اور حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کے یہاں بھی, حضرت حکیم الامہ حضرت تھانوی قدس اللہ تشریف لے جاتے ہیں اور اپنا سفر نامہ تحریر فرماتے ہیں, اس کا نام رکھتے ہیں نیل المراد من السفر الى گنج مراد آباد. تو ایسے ہی حضرت مولانا وسیع احمد صاحب صورتی پیلی بھیت والے تشریف لے جاتے ہیں, وہ بھی حضرت کے یہاں حاضری دیتے ہیں, اور جیسے حضرت تھانوی قدس اللہ حسن حسین کی اجازت اور سیاح کی اجازت طلب کرتے ہیں, ایسے ہی مولانا وسیع احمد صاحب بھی حسن حسین جو دعوات کی کتابوں میں امہات الکتب میں سے شمار کی جاتی ہیں کہ حزب البحر, حزب الاعظم, مناجات مقبول, دلائل الخیرات, یہ جتنی اس کے علاوہ دوسری کتابیں بھی ہیں تو ان میں بڑی اہم کتاب ہے. خود حزب الاعظم کے متعلق ملا علی قاری فرماتے ہیں کہ میں نے صرف میرے نزدیک جن احادیث کو میں نے صحیح پایا تو ان صحیح روایات سے دعائیں اس کتاب میں میں نے جمع کی ہیں. تو یہ امتیاز کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہوئی دعائیں اس میں کتنا بڑا امتیاز. لیکن یہ ملا علی قاری نے اس وقت لکھی ہوگی جبکہ وہ حرز سمین شرح حسن حسین لکھ کر فارغ ہوئے ہوں گے, کہ اس کے صدقے میں انہیں یہ تصنیف ملی. اور حسن حسین کی شرح کرنے کے نتیجے میں اللہ نے ان سے یہ کتاب لکھوائی, تو اصل اس سے پہلے حسن حسین. تو یہ ہمارے اکابر کتنے بڑے کہ حضرت مولانا گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ہر طبقے کے لوگ حاضری دیتے تھے. لکھا ہے کہ ایک مرتبہ کسی سلفی غیر مقلد نے جا کر حضرت سے حدیث کی اجازت طلب کی, اور وہ اپنی جماعت میں سب سے بڑے محدث, سب سے بڑے مصنف اور سب سے بڑے صاحب علم مشہور تھے. تو حضرت نے ان کی طلب پر فرمایا کہ اچھا یہ فلاں کتاب میں سے حدیث پڑھ دو, مثلاً بخاری میں سے. تو اتنا بڑا انسان جس نے سال ہا سال تک پڑھایا, اس پر بہت کچھ لکھا, اور جب وہ حدثنا کہہ کر کے سند شروع کرتے ہیں اور بچے استاذ کے سامنے سبق یاد نہ ہو تو پہلے رونا دھونا, تو ان پر وہ گریہ کی کیفیت طاری ہو جاتی ہے, سسکیاں لینے لگتے ہیں, عبارت پڑھ نہیں سکتے, حضرت مزے لے رہے ہیں, حضرت کے خدام دیکھ رہے ہیں, مشکل سے وہ عبارت پوری کر پائے. جب مہمان چلے گئے تو کسی نے پوچھا کہ حضرت وہ تو واقعتاً بہت بڑا علم رکھتے ہیں, اور یہ کیا ہو گیا کہ حضرت کے سامنے؟ تو حضرت کا جملہ سنیے کہ حضرت نے فرمایا کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے نور مبارک کی ایک جھلک ہم نے انہیں دکھا دی تھی. اللہ اللہ, کہ تمہیں جس کلام کے پڑھنے کا شوق ہے اور جس کی سند تم لینے کے لیے آئے ہو, تو آؤ تمہیں صاحب کلام کے نور کی ایک جھلک دکھا دیں. تو کیا حضرت حاجی صاحب اور کیا حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب, کسی کو لے لیجئے, ان کے پیچھے چلتے رہیے جیسا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کے متعلق فرمایا, اصحابی کا نجوم, میرے صحابہ ستارے. تو جن کی کڑیاں ان صحابہ کرام تک پہنچتی ہیں, جن کے سلاسل روحانیہ وہاں تک مسلسل ہیں, جو انہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کے علوم کی تلاش میں ان سلاسل سے وابستہ ہوئے اور ان سلاسل سے ان تک پہنچے, تو جیسے وہ ستاروں کے مانند ہیں, تو اسی طرح ان کے فیض یافتگان, ان کے عشاق محبین, ان کو بھی اللہ تعالیٰ وہی درجہ دیتے ہیں. چنانچہ اپنے زمانے میں حضرت حاجی صاحب اپنے علاقے میں اور پوری دنیا میں اور حرم میں ایک تابندہ ستارے کے مانند تھے, جن سے مخلوق فیض یاب ہوئی. حضرت مولانا فضل الرحمان صاحب ایک روشن ستارے کی طرح تھے, کہ ساری عمر اللہ نے عمر میں کتنی برکت فرمائی کہ 107 سال کے قریب حضرت کی عمر ہوئی, کتنا فیض پھیلایا ہوگا. تو کسی سے وابستہ ہو جائیں, ایک سے ایک ان کے فیض یافتگان میں بھی ایک سے ایک دوسرے سے ممتاز. اسی لیے تو جھگڑے ہوئے. ان کی علوم شان ہمارے اکابر کی اس قدر تھی کہ نگاہیں چکا چوند ہو جاتی تھی. تو ایک بزرگ کے ماننے والے کہتے ہیں ہمارے بزرگ بڑے, وہ کہتے تھے ہمارے بزرگ بڑے. تو اس جھگڑے سے بھی جھگڑا کھڑا کرنے کے بجائے اسے لطف لینا چاہیے کہ اوہ ہو ہو, یہ خدا تو نے اپنے محبوبوں کو کیسا بنایا کہ جیسے تیرے نبی کے لیے صحابہ کرام چاروں طرف سے کٹنے مرنے کے لیے تیار, تو ان تیرے محبوبوں کی محبوبیت کی بھی کوئی انتہا ہے کہ تو نے انہیں کس درجے کی محبوبیت عطا فرمائی. اور کیوں نہ ہو, کہ آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عشق و محبت کی آگ جو ان کے سینوں میں تھی, جس سے ان کے سینے پر تھے, تو اس نے وہی محبوبیت کی جھلک جو آقا پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات عالی میں مالک نے رکھی تھی, وہ ان ہمارے حضرات اکابر کے نفوس کو بھی اس کا کچھ پرتو, اس کا کوئی عکس مل گیا تھا. تو ان تفضیل کے جھگڑوں میں پڑنے کے بجائے ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ ہمارے حضرت حاجی صاحب کتنے بڑے, ہمارے حضرت گن مراد آبادی کتنے بڑے انسان, ہمارے حضرت مدنی قدس سرہ کتنے بڑے انسان, حضرت تھانوی قدس سرہ کتنے عظیم انسان. اور جیسا میں نے عرض کیا کہ ان کے یہاں سب چیزیں ایک جیسی ملتی جلتی کہ انسان اس میں تقابل کرتا رہے, کرتے کرتے تھک جائے تو بھی سمجھ نہ پائے ان کی حقیقت کیا تھی. کہ حضرت مدنی لکھتے تھے اپنے اسم گرامی کے ساتھ ننگ اسلاف, اور حضرت تھانوی قدس سرہ ننگ انام. اور یہ ہم تو ان کی الفاظ میں اور کسی بھی چیز میں بناوٹی طور پر بھی نقالی نہیں کر سکتے, ہم اس میں بھی اپنی حتک سمجھیں گے. ایک دفعہ زبان پر لانا تو درکنار, شتان بین مشرقی و مغربی, ہم میں اور ان میں کتنا فرق, کتنا فرق. تو یہ جیسے میں حضرت شیخ قدس سرہ کو جب بھی میرا عریضہ حضرت سے تعارف ہونے اور قریب ہونے سے پہلے کے جتنے خطوط اس میں عام القاب کی طرح حضرت کے القاب میں لکھتا تھا, سیدی و مولائی, اور پہلے شروع کے دو چار خط تو ایسے بھی ہوں گے جس میں ذو المجد والکرم مولانا محمد زکریہ صاحب, سیدی و مولائی بھی نہیں. لکھنے کا ڈھنگ گجراتیوں کو کیا اردو کا آ سکتا ہے. پھر جب حضرت کے قریب ہوئے تو اسی دن سے بھی لکھنا شروع کیا, ابی و سیدی و سندی و مولائی. تو ایسے بعض خطوط ایسے بھی ہوتے تھے کہ جب سنانے والے خدام حضرت کو سناتے تھے تو خیر خیریت جہاں ختم ہوتی ہے اس کے بعد سے اصل مضمون خط کا جہاں شروع ہوتا ہے, القاب چھوڑ دیتے تھے, با سلام مسنون والا کہ آپ خیریت سے ہوں گے, ہم خیریت سے ہیں, یہ سب چھوڑ کر کے وہاں سے سناتے تھے. اس لیے کہ روز کے پچاسوں خطوط, تو یہ کوئی مبالغہ نہیں بلکہ حقیقت تھی. حضرت مولانا ابو الحسن علی میاں صاحب ندوی نور اللہ مرقدہ, جب حضرت جی مولانا یوسف صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی سوانح لکھوانے لگے, تو اسی زمانے میں اسی مد میں ایک مرتبہ تشریف آوری ہوئی, تو دوپہر 11:30 کے بعد دسترخوان لگ چکا تھا, دسترخوان پر حضرت مولانا علی میاں صاحب بھی تشریف رکھتے ہیں کہ ڈاک پہنچی, تو ڈھیر کا ڈھیر دیکھ کر حضرت مولانا علی میاں صاحب نے حضرت شیخ سے پوچھا کہ یہ صرف یہ آج کی ڈاک ہے؟ نے فرمایا جی. پھر دوبارہ فرمایا یہ صرف آج ہی کے سارے خطوط آج کی ڈاک سے پہنچے ہیں, وہی ہیں. پھر حضرت نے فرمایا کہ جی ہاں. تو فرمایا میں گنوا سکتا ہوں؟ تو گنے گئے تو 64 تھے, 64. تو اب اتنے خطوط کے سنانے میں جواب میں کتنا وقت لگتا ہوگا, لیکن حضرت شیخ قدس سرہ بعض خطوط جب وہ نیچے سے شروع کرتے پڑھنا درمیان سے, تو فرماتے کہ پہلی سطر سے پڑھو, تو پہلی سطر میں ابی و سیدی و سندی و مولائی, اور اخیر میں میں لکھتا تھا گدائے آستانہ عالی. اور بھائی جان نور اللہ مرقدہ اپنے نام عبد الرحیم سے پہلے لکھتے تھے سگے آستانہ عالی. دیکھیے کتنا فرق کہ میں اپنے آپ کو آج تک انسانوں کی کوئی خوبو میرے اندر نہیں ہے, تمام جانوروں کی صفات, وہی طمع, وہی لالچ, وہی کینہ, وہی بغض, وہی اظہار رسانی, وہی تکلیف دہی, اپنے لیے دوسروں کے لیے مصیبت. درندہ صفت انسان, تو وہ اپنے آپ کو لکھ سکتا ہے کہ میں انسان ہوں جس میں درندے کی صفت کو چھوڑا نہ ہو. اور پھر دعویٰ گدائے آستانہ عالی, تو بھائی جان لکھتے تھے اپنے بارے میں, سگے آستانہ عالیہ, سگے آستانہ خلیلیہ کبھی کبھی. تو یہ ہمارے دو اکابر حضرت مدنی قدس سرہ تحریف فرماتے, ننگے اسلاف, اور حضرت تھانوی قدس سرہ تحریف فرماتے, ننگے انام, اشرف علی نام, کہ میں تو نام کا اشرف علی ہوں, میں تو ساری مخلوق کے لیے ننگ و عار کا باعث ہوں, کیا تواضع اور کیا نفس کشی ان حضرات کی, اور کتنی ایک دوسرے سے محبت اور عشق, اور کس درجے کا کہ حضرت مولانا عبد الماجد دریابادی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت مدنی قدس سرہ سے بیعت کی درخواست کی, ان کو حضرت مدنی متوجہ فرماتے رہے تحریر کے ذریعے حضرت تھانوی قدس سرہ کی طرف کہ آپ ان سے بیعت ہو جائیں. بالآخر خود حضرت مدنی اپنے ساتھ حضرت مولانا دریابادی کو تھانہ بھون لے کر پہنچے. اب پھر وہاں مباحثہ بین الشیخین شروع ہو گیا کہ حضرت مدنی عرض کرتے کہ حضرت آپ بیعت فرما لیں, حضرت تھانوی فرماتے کہ نہیں آپ بیعت فرما لیں. بالآخر حضرت تھانوی قدس سرہ نے فیصلہ فرمایا کہ اچھا بیعت آپ فرما لیجئے اور ان کی اصلاح و تربیت میرے ذمے, اصلاح کا تعلق یہ مجھ سے رکھیں. اور اصلاح و تربیت حضرت کیسے فرماتے تھے کہ روز بڑے بڑے مصنف, مدرس, شیخ الحدیث جو اپنے مریدوں کی بڑی جمعیت کے مرشد اور پیر بن چکے ہوتے, تو ان کے اصلاح اور تربیت اور ان سے ڈانٹ ڈپٹ کے بے شمار واقعہ خود حضرت کے خادم خاص حضرت کے خلیفہ ارشد حضرت مجذوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ پر ایک مرتبہ اس طرح کی ڈانٹ پڑی اور اس درجے کی کہ ان کے لیے حکم ہوا کہ خانقاہ کے دروازے سے نکل جاؤ. چنانچہ حضرت مجذوب صاحب خانقاہ سے نکل گئے. کتنا لطف آ رہا ہوگا خواجہ صاحب کو اس رونے میں دھونے میں, اور وہاں سے نکالے گئے, وہاں سے ایک ایک قدم پر کتنے ان کے مقامات اور منازل ان کی طے ہوتی ہوں گی. تو حکم ہوا کہ خانقاہ سے نکل جاؤ. اب خانقاہ سے نکل کر قصبے میں آ گئے, آبادی میں آ گئے, اور وہاں کسی جگہ ٹھہر گئے, اور وہاں سے کسی کو بھیج رہے ہیں کہ میرا عریضہ لے جا کر پیش کر دو. تو ایک عریضے میں جو اس وقت لکھا حضرت خواجہ صاحب نے, اس میں شعر لکھا, مجھ کو نکال بھی دیا تب بھی ہوں میں یہیں پڑا, مجھ کو نکال بھی دیا تب بھی ہوں میں یہیں پڑا, جاؤں کہاں میں اے خدا, در کوئی دوسرا نہیں. تو اللہ عز و جل سے گڑ گڑا رہے ہیں, فریاد کر رہے ہیں کہ اے خدا انہوں نے تو مجھے نکال دیا, اب میں کدھر جاؤں. ایسے ہی کسی موقع پر جہاں خانقاہ سے باہر نکالے نہیں گئے ہوں گے, وہیں سہدری سے یا حجرے سے نکالا گیا ہوگا, تو دروازے پر بیٹھ گئے کہ چلو ہم نے مان لی ہم باہر آ گئے, اور وہاں سے شعر پڑھ رہے ہیں, ادھر وہ در نہ کھولیں گے ادھر میں در نہ چھوڑوں گا, حکومت ہے اپنی اپنی کہیں تیری کہیں میری. حضرت شیخ قدس سرہ کے یہاں بھی عصر کے بعد جو کتابیں سنائی جاتی, تو یہ تمام اکابر کی کتابیں حضرت کے یہاں بار بار پڑھی گئیں, سنی گئی, سر کے بعد کی مجلس میں، مختلف مجالس میں، جیسا میں نے حضرت پیر صاحب مد ظلہم العالی اللہ تعالیٰ ان کی عمر میں، صحت میں، فیض میں برکت عطا فرمائے، کہ وہاں محبت نامے کی تینوں جلدیں متعدد بار پڑھی گئی، تین دفعے کا تو مجھے علم ہے. اسی طرح حضرت کے یہاں یہی قصے بھی مجالس میں ہوتے رہتے تھے. ایک مرتبہ حضرت مدرسہ علوم شرعیہ کے صحن میں استنجے سے فارغ ہوئے، جہاں باہر کموڈ رکھا ہوا ہوتا تھا، پردہ ڈال دیا جاتا تھا، استنجے سے فارغ ہو کر وضو ہم کرانے لگے تو وہاں حضرت مجذوب صاحب کو خلافت اور اجازت کس شعر پر ملی تھی. اس کے ضمن میں حضرت شیخ قدس روح نے فرمایا کہ ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی، جس کے متعلق حضرت حکیم الامہ نے خواجہ مجذوب صاحب سے ارشاد فرمایا کہ خواجہ صاحب، آپ کا ایک شعر مجھے اتنا پسند ہے کہ میرے پاس اگر 1,00,000 روپیہ ہوتا تو میں آپ کو اس شعر کے انعام کے طور پر دے دیتا. جب یہ شعر میری زبان پر آتا ہے تو میں اس کو کم سے کم 3 دفعے تو ضرور پڑھتا ہوں. ہر تمنا دل سے رخصت ہو گئی، اب تو آ جا، اب تو خلوت ہو گئی. کاش کہ ہم مالک سے اتنے قریب ہو جائیں جتنے قریب حکیم الامہ نے حضرت خواجہ مجذوب صاحب کو پہنچا دیا تھا. کہ ہم پکارتے تو ہیں رضیت باللہ ربا وبالاسلام دینا وبمحمد رسولا، لیکن دل میں شکایت ہی شکایت، ناراضگی ہی ناراضگی. اور ناراضگی تو بہت کم درجہ ہے، پتہ نہیں اس سے آگے انکار اور کن کن حدود کو ہم پھلانگ جاتے ہوں گے. تو حضرت مدنی قدس سرہ کی تواضع اور کثر نفسی اور عبدیت کی مثالیں پہلے بھی بہت دیں. یہ حضرت مدنی قدس سرہ کے ایک خلیفہ مجاز حضرت مولانا بایزید صاحب تھے. انہوں نے حضرت مدنی کو کچھ ہدیہ بھیجا تو حضرت نے جواب میں تعریف فرمایا، آپ کا ان نقود کو اپنی طرف سے اور اپنی ہمشیرہ کی طرف سے پیش کرنا سراسر عقل اور انصاف کے خلاف ہے. آپ کو معلوم ہے کہ میری تنخواہ 480 روپیہ ماہوار ہے. اتنی بڑی تنخواہ کسی دینی مدرس کی ہندوستان بھر میں بھی کہیں نہیں ہے. افسوس ہے کہ میں دینیات بالخصوص علم حدیث اتنی بڑی تنخواہ لے کر پڑھا رہا ہوں. تنخواہ لے کر مولانا احمد علی صاحب محدث سہارنپوری، مولانا گنگوہی، شاہ عبد الغنی صاحب، شاہ محمد اسحاق صاحب، شاہ عبد العزیز صاحب، شاہ ولی اللہ صاحب، دیگر اسلاف کرام نے تنخواہ لے کر نہیں پڑھایا. اس زمانے میں بھی حضرت مولانا عبد القادر صاحب رائے پوری، مولانا محمد زکریا صاحب شیخ الحدیث سہارنپوری دینی خدمات کرتے ہیں اور کوئی معاوضہ نہیں لیتے. میں اتنا بڑا دنیا دار پیٹ کا کتا ہوں کہ دینی خدمات دنیا کے بدلے میں کرتا ہوں. اصل مذہب حنفیہ میں معاونت علی الطاعات پر اجارہ درست نہیں. متاخرین نے اس کی اجازت ضروریات کی بنا پر دی ہے اور اسی بنا پر میں نے آپ کو لکھا تھا کہ حضرت رائے پوری یا شیخ الحدیث سے تعلق قائم کرنا نہایت صحیح اور مناسب ہے. پھر ایسے دنیا دار کے لیے ہدیہ بھیجنا غلط نہیں تو اور کیا ہے؟ آپ کے متعلقین ہیں، ان کی ضروریات میں آمدنی خرچ کرنا آپ پر فرض اور واجب ہے. اس لیے سوچنا اور سمجھنا اور عمل کرنا چاہیے. مگر آپ میرے پاس اتنی اپنی آمدنی کا اتنا بڑا حصہ ارسال فرماتے ہیں، یہ غلط نہیں تو کیا ہے؟ مہمانوں کی جو کچھ بھی معمولی خدمت میں انجام دیتا ہوں وہ میرا ایک فرض ہے، جس میں میرا کسی پر احسان نہیں. ان لوگوں کا احسان ہے جو کہ میری سوکھی روکھی روٹی قبول فرماتے اور اپنا رزق میرے دسترخوان پر کھاتے ہیں. بہرحال آئندہ آپ کو یہ غلطی نہ کرنا چاہیے، احتیاط رکھیے. اور پھر دوسروں سے دلوانا اور بھی بڑی غلطی ہوگی. کسی موقع پر حضرت نے اس عبدیت کے جلال میں یہاں تک پہنچ گئے کہ حضرت نے تحریر فرمایا انہیں یا اور کسی کو کہ میں حلفیہ کہتا ہوں کہ میں حضرت رائے پوری اور حضرت شیخ الحدیث صاحب سے نہ کسی قسم کی رقابت رکھتا ہوں اور نہ میں اپنے آپ کو ان سے افضل سمجھتا ہوں. مجھ کو یقین ہے اور واقعہ ہے کہ وہ مجھ سے بہت ہی زیادہ بڑے ہوئے متقی اور پرہیزگار اللہ والے ہیں. دنیا چھوڑ کر اللہ کی عبادت، ذکر، فکر، مراقبات وغیرہ میں مشغول ہیں اور اسلاف کرام کے قدم بقدم ہیں. تسلیق، سلوک اور معرفت و طریقت کی رہنمائی کے یہ دونوں حضرات مستحق اور قابل ہیں. میری طرف لوگوں کا رجوع کرنا محض حسن ظن ہے جس کی واقعیت کوئی نہیں. ہاں، آئندہ کو اللہ تعالیٰ ان احباب کے حسن ظن اور اسلاف کی جوتیوں کے طفیل مجھ کو اپنے فضل و کرم سے نواز دے تو اس کا کرم ہے، اسی کا امیدوار ہوں. یظن الناس بی خیرن و انی لشر الناس ان لم یعفو عنی. آپ لوگوں کو ایسے ناکارہ کو رہنما بنانا سخت غلطی تھی اور ہے. آپ کو چاہیے کہ ان دونوں حضرات میں سے کسی کو اپنا رہنما بناتے اور اب بھی ان سے ہی تعلق رکھنا مناسب اور مفید ہے. میں غلط نہیں لکھ رہا ہوں اور چاہتا ہوں کہ آپ غلط کاری کو ترک کریں. اگر آپ انہی سے بیعت ہوتے اور ان کی بارگاہ میں حاضری کا شرف ہمیشہ رکھتے تو قوی امید تھی کہ بہت زیادہ مستفید ہوتے. میں ہرگز یہ گفتگو غصے میں نہیں لکھ رہا ہوں. فقط ایک اور مکتوب میں تعریف فرمایا، آپ کو معلوم ہے کہ میں علم حدیث کی تعلیم میں تقریباً 500 روپیہ ماہوار کماتا ہوں. اس سے بڑھ کر دنیا داری اور تمائی کیا ہو سکتی ہے؟ مستحق خدمت وہ اکابر ہیں جو کہ خدمت دین شب و روز کرتے ہیں اور کوئی تنخواہ اور معاوضہ نہیں لیتے. حضرت مولانا رائے پوری، حضرت شیخ الحدیث سہارنپوری اور ان کے اتباع اور امثال. پھر آگے تعریف فرمایا کہ حضرت رائے پوری نہایت بزرگ اور ہمارے مقتدا ہیں، تارک الدنیا، عارف باللہ، ذاکر شاغل ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کو بے شمار کمالات دیے ہیں. میں تو ان کے سامنے بالکل ہیج ہوں. میں دنیا کا بندہ، دین و رات غفلتوں میں عمر ضائع کرنے والا. خود مجھ کو چاہیے کہ ان کی خدمت میں رہ کر اپنی اصلاح کروں. میں تو چاہتا ہوں کہ آپ حضرات مولانا سے تعلق رکھ کر اپنی اصلاح کے کوشاں ہوں. مجھ کو ہرگز نہ ایسا خیال ہو. کبھی دبی زبان سے اپنے آپ کو ناکارہ، حقیر، احقر کہہ دینا اور زبان سے اسٹیج پر اقرار کر لینا، اس کو ایک طرف سوچیے اور دیکھیے. اور حضرت کی یہ لمبی تحریر، کتنا اپنے آپ کو حضرت نے ساری دنیا سے بالکل نیچے ثابت کرنے کی کوشش کی. تو اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارے ان اکابر سے محبت دے، ان کے علوم کی قدردانی اور ان کی اتباع کی ہمیں توفیق دے، اور جو دن اور راتیں اور جو گھڑیاں باقی رہ گئیں اللہ تعالیٰ غفلت میں گزارنے سے ہماری حفاظت فرمائے. دن رات ہم دوستو روتے ہی رہیں کہ ہم نے کس طرح اپنی عمریں ضائع کیں، کتنے رمضان ہم پر آئے اور چلے گئے، کتنی شب قدر ہماری زندگی میں آتی رہی اور جاتی رہی، کتنی دفعے ہمیں مالک نے اپنے حرم پاک میں بلایا، وہاں کی حاضری ہمارے لیے مقدر فرمائی، لیکن ہمارے نفوس، ہوا و ہوس نے ہمیں وہاں سے کچھ لے کر لوٹنے کے بجائے ان مبارک گھڑیوں اور رمضان جیسے ایام مبارکہ اور لیالی مبارکہ، جمعہ اور جمعرات کے ہر ہفتے آنے جانے سے بجائے فائدہ اٹھانے کے ہم نے نقصان ہی نقصان اٹھایا. اللہ تعالی ہمارے تمام جرائم کو اللہ معاف فرما دے. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.